سورۃ الشورى، سورہ شورا کا تعارف، مقام نزول. جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ شورا مکیہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول یہ مروی ہے کہ سورت کی چار آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں. ان میں سے پہلی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا ہے. رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 5 رکوع 53 آیتیں ہیں. شورا نام رکھنے کی وجہ، شورا کا معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے. سورہ شورا کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت درست ہونے، لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کی تصدیق کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے. نیز اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، اس کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جس طرح لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اسی طرح اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی وحی فرمائی. نمبر 2، یہ بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم مخلوق پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور مشرکین کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ تمام نبیوں کو ایک ہی حکم دیا گیا، اور وہ یہ کہ وہ دین کو صحیح طریقے سے قائم کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر جس طرح عمل کرنے کا فرمایا گیا ہے بغیر کسی کمی بیشی کے اسی طرح عمل کریں. نمبر 4، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ظاہر ہونے کے باوجود ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے کافروں کا رد کیا گیا، اور انہیں اس قیامت کے قریب ہونے سے ڈرایا گیا جس کے جلد واقع ہونے کا مشرکین مطالبہ کرتے ہیں، اور اہل ایمان اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. نیز قیامت کے دن کے ہولناک عذابات ذکر کیے گئے تاکہ کفار کے دلوں میں ڈر پیدا ہو، اور جنتی نعمتوں کے اوصاف بیان کیے گئے تاکہ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو عظیم ثواب ملنے کی بشارت ملے. نمبر 5، یہ بتایا گیا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، اور وہ حکمت و مصلحت کے مطابق اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے. مزید یہ فرمایا کہ جو صرف دنیا کے لیے عمل کرتا ہے وہ آخرت کی خیر سے محروم رہے گا، اور جس نے آخرت کے لیے عمل کیے تو وہ دونوں جہاں کی بھلائیاں پائے گا. نمبر 6، زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کی تخلیق، ان دونوں میں ہر طرح کا تصرف کرنے پر قدرت، اور سمندروں میں کشتیوں کو چلانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عظیم شاہکار ہیں. نمبر 7، یہ بتایا گیا کہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے عمل کریں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں، بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیں، اپنے رب عز و جل کے احکامات کی پیروی کریں، علم اور معرفت رکھنے والوں سے مشورہ کریں، ظلم اور سرکشی کرنے والوں کو سزا دیں، اور مصیبت آنے پر صبر کریں وغیرہ. نمبر 8، جہنم کی ہولناکیاں، اہل جہنم کا نقصان میں ہونا، عذاب دیکھ کر دنیا کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کرنا وغیرہ چیزیں بیان کی گئیں تاکہ سب لوگ اچانک آ جانے والی قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت کی پیروی کرنے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کریں. نمبر 9، اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مشیت کے مطابق اولاد عطا کرے، اور جسے چاہے نہ عطا کرے. نیز وحی کی اقسام اور قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے. سورہ حامیم السجدہ کے ساتھ مناسبت، سورہ شورا کی اپنے سے ماقبل سورت حامیم السجدہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں کفار کے عقائد کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اور انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. نیز دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر زمینی اور آسمانی دلائل بیان کیے گئے ہیں. دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں مسلمانوں کو جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچانے والے دین حق یعنی اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی ترغیب دی گئی، اور کفار کو جہنم کے ہولناک عذابات تک پہنچانے والے عمل یعنی دین حق سے انحراف کرنے پر ڈرایا گیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
حامیم عین سیقاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم.
ترجمہ، حامیم عین سین قاف عزت و حکمت والا اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وحی فرماتا ہے۔ حامیم عین سین قاف، ان حروف کا تعلق حروف مقطعات سے ہے، ان کا معنی اور انہیں جدا جدا بیان کرنے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کذالک، یوں ہی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم نے غیبی خبریں وحی فرمائیں، اسی طرح آپ کی طرف بھی عزت و حکمت والا اللہ تعالیٰ غیبی خبریں وحی فرماتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہاں اس کا اس طرح ذکر ہوتا کہ یوں ہی ہم آئندہ نبیوں کی طرف بھی وحی کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، لہٰذا اب ان کا تشریف لانا اس آیت کے خلاف نہیں۔
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
ترجمہ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی والا عظمت والا ہے۔ لہو، اسی کا ہے، یعنی زمین و آسمان میں موجود تمام چیزوں کا خالق مالک اور انہیں جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کی شان بھی بلند ہے اور اس کی ملکیت، قدرت اور حکمت بھی عظیم ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی عظمت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے محبوب بندوں کو جو عظمت حاصل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔
تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکة یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔
ترجمہ، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و حیبت اور اس کی بلند شان کا یہ عالم ہے کہ اس کی کبریائی کی حیبت سے آسمان جیسی عظیم الشان مخلوق اپنے اوپر سے پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور فرشتے اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور وہ زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ یہاں زمین والوں سے مراد اہل ایمان ہیں، جیسا کہ ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ترجمہ، اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لیے معافی مانگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافر اس لائق نہیں ہیں کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کریں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں کے لیے یہ دعا کریں کہ اے اللہ عز و جل انہیں ایمان کی توفیق دے کر ان کی مغفرت فرما۔ آیت وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ سے معلوم ہونے والے مسائل، اس آیت سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، فرشتوں کی شفاعت برحق ہے۔ نمبر دو، فرشتوں کو اس شفاعت کا اذن مل چکا ہے، اور آج بھی وہ مسلمانوں کی شفاعت کر رہے ہیں۔ جب فرشتے شفاعت کر رہے ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں کیسے تعامل ہو سکتا ہے؟ نمبر تین، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو مقبول بندوں کی دعا سے بھی دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بخشنا چاہتا ہے تو فرشتوں سے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگا کرو۔
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل،
ترجمہ، اور جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور تم ان کے کاموں پر ذمہ دار نہیں۔
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ،
اور جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے وہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو پوجتے اور انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے تمام اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، وہ قیامت کے دن انہیں ان کا بدلہ ضرور دے گا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری بس انہیں ڈر سنانا ہے، لہذا آپ سے ان کے افعال کا مواخذہ نہ ہوگا، آپ انہیں رسالت کی تبلیغ کریں، ان سے حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔
ترجمہ، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ تم مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سناؤ، اور تم جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا،
اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ وحی فرمائی کہ آپ ان مشرکین کے کاموں پر ذمہ دار رہیں، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ بطور خاص مرکزی شہر مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سنائیں اور انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں، جس میں اللہ تعالیٰ اولین و آخرین اور آسمان و زمین والوں سب کو جمع فرمائے گا، اور اس میں کچھ شک نہیں، اس دن جمع ہونے کے بعد پھر سب اس طرح علیحدہ علیحدہ ہوں گے کہ ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کو جمع کا دن فرمائے جانے کی وجہ، یہاں آیت میں قیامت کے دن کو جمع ہونے کا دن فرمایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان والوں کو جمع فرمائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع۔ ترجمہ، جس دن وہ جمع ہونے کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا، نیز اس دن روحوں اور جسموں کو جمع کیا جائے گا، ہر عمل کرنے والے اور اس کے عمل کو جمع کیا جائے گا، ظالم اور مظلوم کو جمع کیا جائے گا، اس لیے قیامت کے دن کو جمع کا دن فرمایا گیا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں اور ان کی تعداد جانتے ہیں، آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں، اور حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں داخل ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دو کتابیں تھیں، آپ نے فرمایا کیا تم ان دو کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کے بتائے بغیر نہیں جانتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ تمام جہان کے پالنے والے کی طرف سے ایک کتاب ہے جس میں اہل جنت، ان کے آبا و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، آخر میں ان کی مجموعی تعداد درج ہے اور اب ان میں کبھی بھی کوئی کمی یا زیادتی نہ ہوگی۔ پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس میں اہل جہنم، ان کے آبا و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں، آخر میں ان کی مجموعی تعداد لکھی ہوئی ہے اور اب کبھی بھی ان میں کمی یا زیادتی نہ ہوگی۔ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہمارا انجام لکھا جا چکا ہے تو اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدھی راہ چلو اور میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت میں جانے والوں کے اعمال پر ہوگا، اگرچہ وہ زندگی بھر کیسا ہی عمل کرتا رہا، اور جہنمی کا خاتمہ جہنم میں جانے والوں کے اعمال پر ہوگا، اگرچہ وہ زندگی بھر کیسا ہی عمل کرتا رہے۔ پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان کتابوں کو رکھ دیا اور فرمایا، تمہارے رب عزوجل نے بندوں کی تقدیر کو مکمل کر دیا، ان میں سے ایک جماعت جنتی ہے اور ایک دوزخ میں جائے گی۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی تابندہ دلیل، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جنتیوں اور جہنمیوں، ان کی ولدیت، ان کے قبائل، حتیٰ کہ ان کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جنتی و دوزخی کا تفصیلی علم بخشا، ان کے باپ دادوں، قبیلوں اور اعمال پر مطلع کیا۔ یہ حدیث حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی تابندہ دلیل ہے جس میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
ترجمہ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً،
اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو دنیا میں ایک ہی گروہ بنا دیتا کہ سب ہدایت یافتہ ہوتے یا سبھی گمراہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی جنت میں داخل فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے مستحق ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ سب کو ایک ہی گروہ بنا دے، بلکہ انہیں دو گروہ بنایا، اور ان دو گروہوں میں جو کافروں کا گروہ ہے اس کا کوئی دوست نہیں جو ان سے عذاب دور کر سکے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہے جو ان سے عذاب روک سکے۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن مددگار ہوں گے۔ علامہ احمد صاوی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں ظالم سے مراد کفار ہیں، اور جو لوگ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں میں مشغول ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کے لیے مددگار ہوں گے جو ان سے عذاب دور کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔
ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على کل شیء قدیر۔
ترجمہ، کیا کافروں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی مددگار ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔
ام اتخذوا من دونه اولیاء،
کیا کافروں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرا لیے ہیں؟ یعنی کیا کفار نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا مددگار بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حقیقی مددگار نہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو اپنا مددگار بنانے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ اسے مددگار بنایا جائے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور جس کی یہ شان ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسے مددگار بنایا جائے، جبکہ یہ بت تو خود عاجز ہیں اور ان میں کسی طرح کی کوئی قدرت نہیں، تو پھر ان کی اوقات کہاں ہے کہ انہیں مددگار تسلیم کیا جائے۔
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔
ترجمہ، ارے لوگو، تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، یہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ،
تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ کفار کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہ کرے، اسی طرح ایمان والوں کو کفار کے ساتھ اختلافات میں پڑھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم دین کی باتوں میں سے جس بات میں کفار کے ساتھ اختلاف کرو تو ان سے یہ کہہ دو کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ یہ اللہ عز و جل میرا رب ہے جو اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، میں نے اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کیا اور میں ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔
ترجمہ، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے اور چوپایوں سے جوڑے بنائے، اس جوڑے سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔
فاطر السماوات والارض،
وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، اور اس نے اپنے فضل سے تم پر احسان کرتے ہوئے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے، اور چوپایوں سے بھی نر و مادہ کے جوڑے بنائے، ان جوڑوں سے وہ تمہاری نسل پھیلاتا ہے، اور ان جوڑوں کو پیدا کرنے والے خالق جیسا کوئی نہیں، کیونکہ وہ یکتا اور بے نیاز ہے، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ انه بكل شيء عليم.
ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملک ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، بے شک وہ سب کچھ خوب جاننے والا ہے.
لہو مقالید السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے لیے ہیں. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں، خواہ وہ بارش کے خزانے ہوں یا رزق کے یا زمین سے نکلنے والے جواہرات وغیرہ کے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، جبکہ بتوں کو ان میں سے کسی چیز پر کوئی ملکیت حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اور رزق کی چابیاں اسی کے دستے قدرت میں ہیں، جبکہ بتوں کا حال ایسا نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ خوب جاننے والا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی حکمت کے مطابق کس کو مال دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے، جبکہ بتوں کی اوقات نہیں کہ وہ ایسا کر سکیں. تو پھر ان عاجز بے بس جامد بتوں کو معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دینا کس طرح روا ہو سکتا ہے؟
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب.
ترجمہ: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. مشرکوں پہ یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے.
شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا،
اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، سب کے لیے ہم نے دین کا ایک ہی راستہ مقرر کیا، اور اس میں وہ سب متفق ہیں. وہ راستہ یہ ہے کہ دین اسلام کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. میں نے تمہارے لیے بھی یہی راستہ مقرر کیا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری اور اس پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، روزے جزا پر اور باقی تمام ضروریات دین پر ایمان لانا اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ یہ امور تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں کے لیے یکساں لازم ہیں. خلاصہ یہ کہ دین کے اصول میں تمام مسلمان، خواہ وہ کسی زمانے یا کسی امت کے ہوں، یکساں ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں. البتہ احکام میں امتیں اپنے احوال و خصوصیات کے اعتبار سے جدا گانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.
ترجمہ: ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے. تیرے تفسیر آیت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ صاحب شریعت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے پہلے نبی ہیں، اور یہاں صرف ان پانچ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان کا رتبہ دیگر انبیاء کرام سے بڑا ہے، یہ اول العزم ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی ایک مستقل شریعت ہے.
ولا تفرقوا فیہ،
اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. اس آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو بھی غلط عقائد اپنا کر دین میں پھوٹ ڈالنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور سابقہ امتوں میں سے یا اس امت میں سے جنہوں نے اس ممانعت پر عمل نہیں کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نوٹ: دین میں تفرقہ بازی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 159 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں.
کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ،
مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مشرکوں کو توحید اختیار کرنے اور بتوں کی عبادت چھوڑ دینے کی جو دعوت دیتے ہیں، یہ ان پر بہت بھاری ہے اور وہ اسے بہت بعید جانتے ہیں، جیسا کہ ان کی اس بات سے ظاہر ہے.
اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب.
ترجمہ: کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا اور اس کی فرما برداری قبول کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے.
وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
ترجمہ: اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کی بات نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس قرآن کے متعلق ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں.
وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ،
اور انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی پھوٹ ڈالی. اس آیت میں اہل کتاب کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو دین میں اختلاف ڈالا کہ کسی نے توحید اختیار کی اور کوئی کافر ہو گیا، وہ اس سے پہلے جان چکے تھے کہ اس طرح اختلاف کرنا اور فرقہ فرقہ ہو جانا گمراہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپس کے حسد کی وجہ سے ریاست و ناحق کی حکومت کے شوق اور نفسانی حمیت کے ابھارنے پر یہ سب کچھ کیا. ارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اگر تمہارے رب عز و جل کی طرف سے قیامت کے دن تک ان سے عذاب مؤخر فرمانے کی بات نہ گزر چکی ہوتی تو ان کافروں پر دنیا میں عذاب نازل فرما کر ان کے اور ایمان والوں کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کو جب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو اس وقت انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد کی وجہ سے آپس میں پھوٹ ڈالی.
لفی شک منہ مریب،
اس کے متعلق ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں. اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی اور عیسائی اپنی کتاب پر مضبوط ایمان نہیں رکھتے. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی اس قرآن کے متعلق شک میں مبتلا ہیں، جس شک نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے.
فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.
ترجمہ: تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، اور کہو کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے اتاری ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے.
فَلِذَلِكَ فَادْعُوا،
تو اسی لیے انہیں بلاؤ. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار کے اس اختلاف اور پرا گندگی کی وجہ سے انہیں توحید اور سچے دین پر متفق ہونے کی دعوت دیں، اور آپ ان کے انکار کی وجہ سے دل تنگ نہ ہوں بلکہ اس دین پر اور اس دین کی دعوت دینے پر ثابت قدم رہیں، جیسا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اور ان کی باطل خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں، اور کہیں کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لایا، کیونکہ پھوٹ ڈالنے والے بعض کتابوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض سے کفر کرتے تھے،
جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعد ونکفر ببعد ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا.
ترجمہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں. مزید ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان تمام چیزوں میں، تمام احوال میں اور ہر فیصلے میں انصاف کروں. اللہ تعالیٰ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور ہم سب اس کے بندے ہیں. ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ تم سے ہمارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے عمل کی جزا پائے گا. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ حق ظاہر ہو چکا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور فیصلے کے لیے سب کو اسی کی طرف پھرنا ہے.
والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید.
ترجمہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس کے بعد کہ اس دین کو قبول کیا جا چکا ہے، ان جھگڑنے والوں کی دلیل ان کے رب کے نزدیک بے بنیاد ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے.
والذین یحاجون فی اللہ،
اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان جھگڑنے والوں سے مراد یہودی ہیں. وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، اس لیے وہ مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمارا دین پرانا، ہماری کتاب پرانی اور ہمارے نبی پہلے آئے، اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان جھگڑنے والوں کی اپنے دین کے حق ہونے پر ہر دلیل ان کے رب عز و جل کے نزدیک بے بنیاد ہے، اور ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور ان کے لیے آخرت میں ایسا سخت عذاب ہے جس کی حقیقت انہیں معلوم نہیں.
اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب.
ترجمہ، اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو.
اللہ الذی انزل الکتاب بالحق،
اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی اللہ عز و جل وہی ہے جس نے حق کے ساتھ قرآن پاک نازل کیا، جو طرح طرح کے دلائل اور احکام پر مشتمل ہے. نیز اس نے اپنی نازل کردہ کتابوں میں عدل کا حکم دیا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ میزان سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حق کو باطل کو جانچنے کا معیار ہیں.
وما یدریک لعل الساعۃ قریب،
اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا ذکر فرمایا تو مشرکین نے جھٹلانے کے طور پر کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور گویا کہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل کرنے اور شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا تم قرآن پر عمل کرو اور عدل کرو اس سے پہلے کہ تم پر تمہارے حساب اور اعمال کا وزن ہونے کا دن اچانک آ جائے. دنیا کا باقی رہ جانے والا عرصہ بہت کم ہے. یاد رہے کہ اس دنیا کا جو عرصہ کچھ گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں وہ عرصہ بہت کم ہے جو اس دنیا کا باقی رہ گیا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ عرفات کے مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے، جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ ڈھال کی مانند ہے. یہ دیکھ کر آپ بہت شدید روئے، اور اللہ الذی انزل الکتاب سے لے کر القوی العزیز تک آیات تلاوت فرمائیں. آپ کے غلام نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کے ساتھ کئی مرتبہ کھڑا ہوا ہوں لیکن کبھی آپ نے اس طرح نہیں کیا، آج آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد آ گئے. وہ اسی جگہ کھڑے تھے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری اس دنیا میں سے جو کچھ گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں جو باقی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو وقت آج کے دن گزر چکا ہے اور جو باقی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے جانے اور آخرت کے آنے کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے جو شروع سے آخر تک پھٹ گیا ہو اور آخر میں ایک دھاگے سے لٹک کر رہ گیا ہو، ان قریب وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری دنیا کو تھوڑا بنایا، اور اب اس میں سے جو باقی بچا ہے وہ تھوڑے سے بھی تھوڑا ہے، اور باقی رہ جانے والے کی مثال اس حوض کی طرح ہے جس کا صاف پانی پی لیا گیا ہو اور اس کی تہہ میں موجود گدلا پانی باقی رہ گیا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی دنیا کی مثال اس بڑے تالاب کی طرح ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہو اور اسے انسانوں اور جانوروں کے پانی پینے کے لیے بنایا گیا ہو، پھر پانی پینے والوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا پانی کم ہونا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی تہہ میں کیچڑ ہی باقی بچے جس میں جانور لوٹ پوٹ ہوتے ہوں، تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا پر مطمئن نہ ہو، اور نہ ہی یہ بات واضح ہو جانے کے بعد دنیا سے دھوکہ کھائے کہ یہ بہت جلد زائل ہو جانے والی ہے اور اس کا اچھا حصہ گزر چکا ہے اور موت ضرور آنے والی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں میں مبتلا ہونے کا میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں ان میں سے زیادہ خوفناک نفسانی خواہش اور لمبی امید ہے۔ نفسانی خواہش بندے کو حق سے روک دیتی ہے اور لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور یہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور یہ آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے طلبگار نہ بنو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں، اس لیے جو چاہو عمل کر لو، جبکہ کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا بلکہ اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو کہ دنیا موجودہ سامان ہے جس سے نیک اور بد سبھی کھاتے ہیں، آگاہ رہو کہ آخرت سچا وعدہ ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ فرمائے گا، خبردار ساری راحت اپنے کناروں سمیت جنت میں ہے اور پوری مصیبت اپنے کناروں سمیت جہنم کی آگ میں ہے، خبردار تم اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک عمل کیا کرو کہ نہ معلوم یہ عمل قبول ہوں یا نہ ہوں، اور یاد رکھو تم پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھ لے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھ لے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس باقی رہ جانے والے عرصے کو غنیمت جانتے ہوئے فوری طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے باز آ جائیں، اور دنیا کی قلیل زندگی سے دھوکا کھا کر اپنی آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو خراب نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال میں جلدی کرنے اور تاخیر کی آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔
ترجمہ، قیامت کی جلدی بچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، سن لو بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔
یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها،
قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت پر ایمان نہ لانے والے اس کے قائم ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں، اس لیے وہ مذاق اڑانے کے طور پر جلدی مچاتے ہیں، اور ایمان والے ثواب ملنے کی توقع کے باوجود قیامت سے ڈر رہے ہیں اور اس کی ہولناکیوں سے کانپ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک قیامت حق ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اسی لیے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس دن کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ سن لو بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں، کیونکہ قیامت قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ قیامت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر کے اس دن کی تیاری کرنے میں مصروف رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان میں آپ کے پاس تھا تو ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ ضرور قائم ہوگی، تو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس شخص نے عرض کی، میں نے بہت زیادہ نیک عمل تو نہیں کیے، البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، بے شک تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور تمہیں وہی ثواب ملے گا جس کی تم امید رکھتے ہو۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے شخص کو قیامت کے وقت کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اسے قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔
اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز.
ترجمہ: اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا عزت والا ہے.
اللہ لطیف بعباده،
اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سبھی داخل ہیں، حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے، اور وسعت عیش عطا فرماتا ہے، اور اس میں مومن اور کافر سبھی داخل ہیں. رزق کی وسعت اور تنگی حکمت کے مطابق ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زیادہ اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس وسعت اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں. اسی صورت میں ایک اور مقام پر اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ.
ترجمہ: اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں. لہذا جسے رزق میں تنگی کا سامنا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص کو اتنا مال ملا ہے، فلاں کو اتنی دولت عطا ہوئی ہے، جبکہ میں رزق کے معاملے میں تنگیوں کا سامنا کر رہا ہوں، بلکہ اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رزق تھوڑا ملنے میں میری ہی بھلائی ہوگی، کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا رب عز و جل بہتر جانتا ہے، اور چونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقیناً میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا، اور اسی میں میرے ایمان کی قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سامان ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کی دولت ضائع کر بیٹھوں، اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں. ایسا کرنے سے انشاءاللہ عز و جل پریشان دماغ کو راحت اور بے چین دل کو سکون نصیب ہوگا.
ما کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه وما کان یرید حرث الدنیا نؤتیه منها وما له فی الآخرة من نصیب.
ترجمہ: جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں.
ما کان یرید حرث الآخرة،
جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے. اس آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنے والوں اور ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو اپنے اعمال کے ذریعے دنیاوی وجاہت اور ساز و سامان کے خواہش مند ہیں. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جسے اپنی نماز، روزہ اور دیگر اعمال سے آخرت کا نفع مقصود ہو تو ہم اسے نیکیوں کی توفیق دے کر اس کے لیے نیک اعمال اور اطاعت گزاری کی راہیں آسان کر کے اور اس کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا ہم چاہیں بڑھا کر اس کے اخروی نفع میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو تو ہم اسے دنیا میں سے اتنا دے دیتے ہیں جتنا ہم نے دنیا میں اس کے لیے مقدر کیا ہے، اور آخرت کی نعمتوں میں اس کا کچھ حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں. نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار اور دنیا کے طلبگار کا حال. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرے اور ان اعمال سے صرف اپنے خالق و مالک کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرے تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس پر اپنے لطف و کرم کی بارش فرمائے گا. اور وہ شخص جو اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہ کرے بلکہ ان اعمال کے ذریعے دنیا میں مال و دولت، عزت و شہرت اور اپنی واوا چاہے تو دنیا میں اسے صرف اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے، اور آخرت میں ان اعمال کے ثواب سے اسے محروم کر دیا جائے گا. اس سے متعلق یہاں 3 احادیث بھی سماعت کیجئے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو پراگندہ کر دیتا ہے اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اسے دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے اور جو شخص آخرت کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اکٹھا کر دیتا ہے اور اس کی مالداری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس خاک آلود ہو کر آتی ہے۔ نمبر دو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا اور وہ آخرت کی فکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ نمبر تین، حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا، اس کا ذکر مٹا دیا جائے گا اور جہنم میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
ترجمہ، بلکہ کافروں کے کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ راستہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کرنے کی بات طے نہ ہوتی تو یہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاء، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں۔ دنیا اور آخرت کے اعمال کے بارے میں قانون بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرمائی ہے جو بدبختی اور گمراہی کی بنیاد ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار مکہ اس دین کو قبول نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے، بلکہ کافروں کے کچھ ساتھی ہیں، شیاطین وغیرہ، جنہوں نے ان کے لیے کفریہ دینوں میں سے وہ دین انہیں پیش کیا ہے جو شرک اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکار پر مشتمل ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہے، اور کفار اسی دین کو قبول کیے ہوئے ہیں جس کا انجام تو یہ ہے کہ اگر فیصلہ کرنے کی بات طے نہ ہوتی اور جزا کے لیے قیامت کا دن معین نہ فرما دیا گیا ہوتا تو یہی ایمان والوں اور کفار میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور دنیا ہی میں جھٹلانے والوں کو عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا، اور بے شک آخرت میں ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں ظالموں سے مراد کافر ہیں۔
تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذلك هو الفضل الكبير۔
ترجمہ، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور ان کی کمائیاں ان پر پڑ کر رہیں گی، اور ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے جنتوں کے پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ تر الظالمین، تم ظالموں کو دیکھو گے۔ اس آیت میں قیامت کے دن عذاب کے حقداروں اور ثواب پانے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن ظالموں کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اس اندیشے سے اپنے کفر اور خبیث اعمال سے ڈر رہے ہوں گے کہ اب انہیں ان اعمال کی سزا ملنے والی ہے، کہ چاہے ڈریں یا نہ ڈریں ان کے اعمال کا وبال ان پر ضرور پڑ کر رہے گا، اور یہ اس سے کسی طرح بچ نہیں سکتے، اور ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جنتوں کے نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، کیونکہ وہ جنت کے سب سے زیادہ پاکیزہ مقام ہیں، ان کے لیے ان کے رب عز و جل کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور تھوڑے عمل پر یہی بڑا فضل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فاسق و فاجر مسلمان بھی اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے بغیر ہی بخش دیے جانے کے بعد جنت میں جائیں گے، البتہ وہاں ان کے مقام میں فرق ہوگا کہ اچھے اعمال کرنے والے مسلمان پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، اور ان کے علاوہ مسلمان جنت کے دیگر حصوں میں ہوں گے۔
ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ.
ترجمہ: یہی ہے وہ جس کی اللہ اپنے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت, اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے, بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے.
قُل لا أسألكم عليه أجرا,
تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا جیسے دوسرے کسی نبی نے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا. اس کے بعد جداگانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کرنے سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کم از کم میرے ساتھ اپنی قرابت داری یعنی رشتے داری کا خیال کرنا چاہیے. یعنی چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور کفار مکہ بھی اپنی مختلف شاخوں کے اعتبار سے قریش سے تعلق رکھتے تھے, تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم ایمان قبول نہیں بھی کرتے تو کم از کم رشتے داری کا لحاظ کرتے ہوئے ایذا رسانی سے تو باز رہو.
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً,
اور جو نیک کام کرے. آیت کے اس حصے میں نیک کام کرنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جو نیک کام کرے گا تو ہم اسے اس جیسے مزید نیک کام کرنے اور ان میں اخلاص کی توفیق عطا کر کے اس کے لیے نیک کام میں مزید خوبی بڑھا دیں گے, بے شک اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشنے والا اور اپنے اطاعت گزاروں کی قدر فرمانے والا ہے.
ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
ترجمہ: بلکہ یہ کافر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے, اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر صبر کی مہر لگا دے, اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنی باتوں کے ذریعے حق کو ثابت فرماتا ہے, بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے.
ام یقولون افترا علی اللہ کذبا,
بلکہ یہ کافر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 3 میں بیان ہوا کہ قرآن مجید وہ کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمایا ہے, اور اب یہاں سے قرآن مجید کے بارے میں کافروں کا ایک اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے. چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کافروں کا یہ قول بہتان ہے, کیونکہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا, یعنی اگر بالفرض آپ جھوٹی بات گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ کریم ضرور آپ کے دل پر مہر لگا دیتا جس سے قرآن آپ کے سینے سے سلب ہو جاتا, اور جب اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ کریم پر جھوٹ نہیں باندھا بلکہ کفار یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں. یوں ہی اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا اور حق کو اپنے کلام سے ثابت فرماتا ہے, تو اگر بالفرض آپ جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رسوا کر دیتا اور باطل کا پردہ فاش کر دیتا, لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوت اور مدد کے ساتھ آپ کی تائید فرمائی ہے, تو یقیناً آپ سچے ہیں. اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹے نہیں, اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے والے ہرگز نہیں ہیں, البتہ کافر جھوٹے ہیں, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو دلوں تک کی باتیں جانتا ہے. تو اسے کافروں کے عقائد اقوال اور احوال سب کی خبر ہے, اور وہ انہیں اس کی خوب سزا دے گا.
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
ترجمہ: اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ,
اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا, کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہگار کی توبہ قبول فرماتا ہے اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو, اور اس کی توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا اور اسے معاف فرما دیتا ہے. اور اے لوگوں, جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر سزا دے گا۔ توبہ کرنے کی ترغیب۔ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور اس آیت میں توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنا کر گناہ کرنے والوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا،
الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔
ترجمہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی پر خطر منزل پر ٹھہرے اور اس کے پاس سواری ہو جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چنانچہ وہ اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری کہیں جا چکی ہوتی ہے، پھر گرمی اور پیاس کی شدت اسے تڑپاتی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس نے کہا میں اپنی جگہ کی طرف لوٹ جاتا ہوں، چنانچہ وہ لوٹ آتا اور پھر سو جاتا ہے، جب بیدار ہو کر سر اٹھاتا ہے تو اس کی سواری پاس ہوتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کو سچی توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار۔
ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک گناہ سے توبہ واجب ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی اور معصیت سے باز آ جائے اور جو گناہ اس سے صادر ہوا اس پر نادم ہو، اور ہمیشہ گناہ سے بچے رہنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی بھی تھی تو اس حق سے شرعی طریقے سے بری الذمہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر بھی باقی نہیں رہتے۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے، جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلا نماز، روزے کے ترک یا غصب، سرقہ یعنی چوری، رشوت، ربا یعنی سود سے توبہ کی، تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کو چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ جو نماز روزے ناغا کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت سود میں لیا انہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے یا معاف کرائے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق کر دے، اور دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ سود میں لیے گئے مال کے بارے میں بھی یہ اجازت ہوتی ہے کہ جس سے لیا ہے اسے دینے کی بجائے ابتدا میں ہی صدقہ کر دے، یعنی سود دینے والے کو لوٹانا ہی ضروری نہیں ہوتا۔
وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ،
اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگر ہم عمل کرتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اور پوشیدہ ہر عمل کو جانتا ہے اور وہ ہمارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، تو امید ہے کہ کبھی گناہ کرنے کی ہمت نہ کریں۔ اسی سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔
ترجمہ، تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔
ترجمہ، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ حضرت شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے، وہ انہیں اپنی اطاعت اور توحید و رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور ان کے لیے کفر و شرک پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے بندوں کی اطاعت و عبادت نفع پہنچاتی ہے اور نہ ہی ان کی نافرمانی سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اور اے گناہگار انسان، اس نے تجھے اپنی فرما برداری کا حکم محض اس لیے دیا اور اپنی نافرمانی سے اس لیے منع فرماتا ہے تاکہ تجھے تیرے یقین کی آنکھ سے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرائے اور تیرے لیے تیرے دین اور دنیا کا معاملہ واضح فرما دے۔ لہذا تو ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہے، اس سے ڈر اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو اس بات پر یقین رکھ کہ وہ تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی پابندی کر جن کا اس نے تجھے تاکیدی حکم دیا ہے، اور سحری کے وقت عاجزی و انکساری سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو، بے شک وہ تجھ پر اپنی روشن نعمتیں نچھاور فرمائے گا اور تجھے تیرے مقصود تک پہنچا کر تجھ پر احسان فرمائے گا۔ کیا اس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری حفاظت نہیں کی اور وہاں اپنے لطف و کرم سے تجھے خوراک مہیا نہیں کی؟ کیا اس نے تجھے کمزور پیدا کر کے پھر رزق فراہم کر کے تجھے کبھی نہیں کیا؟ کیا اس نے تیری پیدائش اور پرورش اچھی طرح نہ کی؟ کیا اس نے تجھے عزت نہیں بخشی اور تیرے ٹھکانے کو معزز نہیں بنایا؟ کیا تجھے ہدایت اور تقوی جیسی عظیم دولت کا الہام نہیں فرمایا؟ کیا تجھے عقل دے کر ایمان کی طرف تیری رہنمائی نہیں فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنی نعمتیں عطا نہیں فرمائی؟ کیا اس نے تجھے اپنی فرما برداری کا حکم نہیں دیا اور اس کی تاکید نہیں کی؟ اور کیا اس نے تجھے اپنی نافرمانی سے نہیں ڈرایا اور اس سے منع نہیں کیا؟ کیا اس نے تجھے ندا دے کر اپنے در رحمت پر نہیں بلایا؟ کیا اس نے سحری کے وقت تجھے اپنے مکرم خطاب سے بیدار نہیں کیا اور تجھ سے راز کی باتیں نہ کی؟ کیا اس نے تجھ سے آخرت میں کامیابی اور جزا کا وعدہ نہیں فرمایا؟ کیا تو نے سوال کیا اور دعا کی تو اس نے تیرے سوال کا جواب نہیں دیا اور تیری دعا قبول نہیں کی؟ جب تو نے مصیبتوں میں مدد مانگی تو کیا اس نے تیری مدد نہیں فرمائی اور تجھے نجات عطا نہیں کی؟ اور جب تو نے اس کی نافرمانی کی تو کیا اس نے اپنے حلم سے تیری پردہ پوشی نہیں فرمائی اور تجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپا؟ کیا تو نے کئی مرتبہ اپنے رب عز و جل کے غضب کو دعوت نہیں دی پھر بھی اس نے تجھے راضی رکھا؟ تو کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے کہ تو گناہوں اور نافرمانیوں سے اس کا سامنا کرے؟ وہ تجھ پر اپنا رزق کشادہ کرتا ہے لیکن تو اس کی نافرمانی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکے گا، وہ تیرے اعمال پر گواہ اور تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کب تک تو اپنی گمراہی اور خواہشات کے سمندر میں غرق رہے گا؟ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ندامت کی کشتی پر سوار ہو جا اور اپنے مولا عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے فائدہ اٹھا، اپنے آپ کو اخلاص کے ساحل پر ڈال دے تو وہ تجھے نجات اور خلاصی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔
ترجمہ، اور ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں اور اپنے فضل سے لوگوں کی طلب سے بڑھ کر انہیں عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب، معلوم ہوا کہ مقبول بندوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے اعمال دعا کی قبولیت میں بہت معاون ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اچھے اعمال کرنے کی بجائے ہر وقت برے اعمال کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کی زبانیں اس شکوے سے تر نظر آتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ انہیں چاہیے کہ اگر دعا قبول کروانی ہے تو برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال کرنے میں مصروف ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی دعاؤں کی قبولیت بھی ظاہر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرے، اس کے بال الجھے اور کپڑے گرد میں اٹے ہوئے ہوں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور اے میرے رب، اے میرے رب کہے، اور اس کا کھانا حرام سے اور پینا حرام سے اور پہننا حرام سے اور پرورش پائی حرام سے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ کسی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس کام کا حکم دیا ہے تم وہ نہیں کرتے۔
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إنه بعباده خبير بصير۔
ترجمہ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ،
اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے۔ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو غریب اور بعض کو مالدار بنانے کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا رزق ایک جیسا کر دے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ مال کے نشے میں ڈوب کر سرکشی کے کام کرتے، اور یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ جب کوئی کسی کم محتاج نہ ہوگا تو ضروریات زندگی کو پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا، جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی سامان اٹھانے پر راضی نہ ہوگا، کوئی تعمیراتی کاموں میں محنت مزدوری نہیں کرے گا۔ یوں نظام عالم میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اسے ہر عقل مند بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگرچہ بندوں کی بہتری اور فائدے کے لیے افعال کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے افعال حکمتوں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو جانتا ہے کہ اگر اس پر دنیا کا رزق وسیع کر دیا تو یہ وسعت بندے کے اعمال کو فاسد کر دے گی، اس لیے اس پر رزق تنگ کر دینے میں ہی اسی کی مصلحت اور بہتری ہے، لہذا کسی پر رزق تنگ کر دینے میں اس کی توہین نہیں اور نہ ہی کسی پر رزق کشادہ کر دینا اس کی فضیلت ہے۔ مزید فرماتے ہیں، تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ اپنے کسی فعل پر جواب دہ نہیں، کیونکہ وہ علی الاطلاق مالک ہے۔ امیری، غریبی، بیماری اور تندرستی کی بہت بڑی حکمت۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب، کچھ بیمار اور کچھ تندرست ہیں۔ اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہاں لوگوں کے احوال میں اس فرق کی ایک بہت بڑی حکمت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مند رہنے میں ہے، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی بیمار رہنے میں ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک آیت نمبر 17 کی تفسیر میں بھی گزر چکی ہے۔ ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کی امیری، غریبی، بیماری اور تندرستی حکمت کے عین مطابق ہے اور اخروی اعتبار سے بہت بڑے فائدے کی حامل ہے، لہذا جسے اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی اسے چاہیے کہ وہ اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرے، جسے اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا اسے چاہیے کہ وہ اپنی غربت اور تنگ دستی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اسی کی بارگاہ سے صبر کرنے کی توفیق مانگے اور آسانی طلب کرتا رہے۔ جو تندرست ہے وہ اس نعمت کو غنیمت جانے اور اپنی جسمانی صحت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت زیادہ کرنے کا فائدہ اٹھائے، اور جو بیمار ہے وہ بیماری کو اپنے حق میں مصیبت نہ سمجھے بلکہ یہ ذہن بنائے کہ اس بیماری کے ذریعے میری خطائیں معاف ہو رہی ہیں اور میرے ایمان کو تباہی سے بچایا جا رہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل دل اور دماغ کو راحت نصیب ہوگی۔
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔
ترجمہ، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا تعریف کے لائق ہے۔
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا،
اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش اتارتا ہے، یعنی اے لوگوں، اللہ وہی ہے جو تمہارے بارش آنے سے نا امید ہونے کے بعد آسمان سے بارش نازل فرما کر تمہیں سیراب کرتا ہے اور بارش سے نفع دیتا اور قحط دور فرماتا ہے۔ وہی اپنے فضل اور احسان سے تمہارے کام بنانے والا ہے اور تمہیں نعمتیں عطا فرمانے میں تعریف کے لائق ہے، اور اس کے فرما بردار بندے اسی کی تعریف کرتے ہیں۔
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔
ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔
وَمِنْ آيَاتِهِ،
اور اس کی نشانیوں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور اس کی قدرت کے عجائبات میں سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہے، کیونکہ یہ دونوں اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے اپنے خالق کی قدرت اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ ان نشانیوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
ترجمہ: تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ ڈالے، اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے لیے. مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر چلنے والے انسان اور دیگر جاندار پیدا فرمائے ہیں، یہ سب بھی اس کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اور جس وقت چاہے ان سب کو حشر کے لیے اکٹھا کرنے پر قادر ہے.
وما اصابكم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر.
ترجمہ: اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے.
وما اصابكم من مصیبہ،
اور تمہیں جو مصیبت پہنچی، اس آیت میں ان مکلف مومنین سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں. ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں. مصیبتیں آنے کا ایک سبب، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں کا ایک سبب ان کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرنا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں تو مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے، اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں نے رات میں بارش سے سیراب کروں گا، دن میں ان پر سورج کو طلوع کروں گا، اور انہیں کڑک کی آواز تک نہ سناؤں گا. نیز انہیں چاہیے کہ ان پر اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں بے صبری اور شکوہ شکایت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ انہیں اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہوئے صبر و شکر سے کام لیں. ترغیب کے لیے یہاں گناہوں کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں سے متعلق اور ان مصیبتوں کے گناہوں کا کفارہ ہونے کے بارے میں پانچ احادیث سماعت کیجیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی،
وما اصابكم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر.
حدیث نمبر 2، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. حدیث نمبر 3، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکڑی کی خراش لگنا، قدم کا ٹھوکر کھانا اور رگ کا پھڑکنا کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی،
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر.
حدیث نمبر 4، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کانٹا چبنے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے. حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت میں مصروف رہنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلات اور مصائب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تناسخ کے قائلین کا رد، یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ گناہوں سے پاک ہیں اور چھوٹے بچے جو کہ مکلف نہیں ہیں، ان سے اس آیت میں خطاب نہیں کیا گیا، اور بعض گمراہ فرقے جو تناسخ یعنی روح کے ایک بدن سے دوسرے بدن میں جانے کے قائل ہیں، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہو، اور ابھی تک چونکہ ان سے کوئی گناہ ہوا نہیں تو لازم آیا کہ اس زندگی سے پہلے کوئی اور زندگی ہوگی جس میں گناہ ہوئے ہوں گے۔ ان کا اس آیت سے اپنے باطل مذہب پر استدلال باطل ہے، کیونکہ بچے اس کلام کے مخاطب ہی نہیں، جیسا کہ عام طور پر تمام خطابات عقل مند اور بالغ حضرات کو ہی ہوتے ہیں۔ نیز بالفرض اگر ان لوگوں کی بات کو ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیں تو ان سے سوال یہ ہے کہ بچوں کو تکالیف تو یقینی طور پر آتی ہی ہیں، خواہ وہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق ساتواں جنم ہو یا پہلا، تو سوال یہ ہے کہ بچوں کے پہلے جنم میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ کون سے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی جنم ان کے عقیدے کے مطابق بھی نہیں گزرا ہوتا۔
وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
ترجمہ: اور تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔
وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ،
اور تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، یعنی جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہیں تم ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور نہ ہی ان سے بچ سکتے ہو، اور نہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تمہیں مصیبت اور تکلیف سے بچا سکے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں دعائیں داخل نہیں، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتی بلکہ اس کی مرضی کے موافق کرتی ہے، اور دعا کے نتیجے میں خود خدا بندے کو دوس ہی رحمت فرماتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا معاملہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے اور بلائیں ٹال دیتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی ہی سے عمر بڑھتی ہے۔
وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔
ترجمہ: اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔
وَمِنْ آيَاتِهِ،
اور اس کی نشانیوں سے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی بڑی بڑی کشتیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور اس کی قدرت، عظمت اور حکمت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ بادبانی کشتیاں ہوا کے ذریعے چلتی اور رکتی ہیں، اور ان ہواؤں کو چلانے اور روکنے پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور یہ قدرت والے معبود کے وجود کی دلیل ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ کشتیاں انتہائی وزنی ہوتی ہیں، لیکن اپنے بھرپور وزن کے باوجود ڈوبتی نہیں بلکہ پانی کی سطح پر تیرتی جاتی ہیں۔ ان کشتیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر عظیم انعامات کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے ان کشتیوں کے ذریعے زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سامان کی نقل و حمل سے تجارت کے عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔
يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔
ترجمہ: اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں، بے شک اس میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں، یا اگر اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو لوگوں کے گناہوں کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دے، اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان جائیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔
اِن یَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ،
اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہوا کو روک دے جو کشتیوں کو چلاتی ہے، تو تمام کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں اور چل ہی نہ پائیں، یا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مخالف سمت سے ہوا بھیج کر بعض کشتیوں کو اس میں سوار لوگوں کے گناہوں کے سبب غرق کر دے اور بہت سے لوگوں کے گناہوں سے درگزر فرما دے کہ ان پر عذاب نہ کرے اور انہیں ڈوبنے سے محفوظ رکھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کشتیوں کے چلنے اور رکنے میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں صابر شاکر سے مخلص مومن مراد ہیں، جو سختی و تکلیف میں صبر کرتا ہے اور راحت و عیش میں شکر، اور مقصد یہ ہے کہ مومن بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دلائل سے کسی طرح غافل نہ ہو، کیونکہ مومن بندہ یا تو سختی اور تکلیف میں مبتلا ہوگا یا راحت و عیش میں ہوگا، لہذا اسے چاہیے کہ اگر اس پر سختی اور تکلیف آئے تو وہ صبر کرے، اور نعمتیں ملیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ شکر کے 15 فضائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے شکر کے 15 فضائل سماعت کیجئے۔ نمبر 1، شکر ادا کرتے ہوئے کھانے والے کا اجر صبر کرتے ہوئے روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اس کا صلہ دے گا۔ نمبر 3، شکر کرنے سے بندہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنی حمد و شکر کیے جانے کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 6، شکر کرنے والا دل بندے کے ایمان پر مددگار ہے۔ نمبر 7، شکر گزار دل دین و دنیا کے امور پر مددگار ہے۔ نمبر 8، عطا پر شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 9، وہ خیر جس میں کوئی شر نہیں، عافیت کے ساتھ شکر کرنا ہے۔ نمبر 10، آسانی میں شکر کرنے والا زاہد ہے۔ نمبر 11، شکر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ 12، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 13، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو بہت شکر گزار ہوں گے۔ نمبر 14، شکر ادا کرنے سے بندہ زوال نعمت سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 15، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کر دیتا اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان جائیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو سمندر میں غرق کر دے، اور قرآن پاک کو جھٹلانے والے جان جائیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
ترجمہ، تو اے لوگو، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ،
تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس پر عرب کے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت کی، تو اللہ کریم نے آپ کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں جو کچھ دنیاوی مال و اسباب دیا گیا ہے وہ آخرت کا زاد راہ نہیں، بلکہ صرف چند روز کی دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ جبکہ جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں اخروی اجر و ثواب ہی بہتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیاوی مال و دولت، شان و شوکت اور ساز و سامان کے مقابلے میں اخروی اجر و ثواب ہی بہتر ہے، اور ہر مسلمان کو اسی کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس سے متعلق ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
ترجمہ، ارے لوگوں، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ارشاد فرمایا،
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔
ترجمہ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب، تم فرماؤ، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اخروی ثواب اور انعامات حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا،
لمثل هذا فليعمل العاملون،
ترجمہ، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخروی نعمتوں کی اہمیت کو سمجھنے اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون،
ترجمہ، اور ان کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش،
اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی اجر و ثواب ان کے لیے بھی ہے جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے پر دنیا میں حد جاری ہو، جیسے قتل، زنا اور چوری وغیرہ، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید ہو، جیسے غیبت، چغل خوری، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ۔ بے حیائی کے کاموں سے وہ تمام کام اور باتیں مراد ہیں جو معیوب اور قبیح ہوں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کا ثواب، اس آیت میں کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والوں کے لیے قیامت کے دن اجر و ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما،
ترجمہ، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالی کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کے روزے رکھے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اور کفار سے جنگ کے دن میدان سے فرار ہونا۔ اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے،
الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ،
ترجمہ، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اور جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ، کبیرہ گناہوں سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 31 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں، اور تفسیری معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب الزواجر لاقتراف الکبائر کا مطالعہ فرمائیں۔
وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ،
اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں کسی پر غصہ آنے کی صورت میں معاف کر دینے والے کو بھی اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت درگزر کرنا اور بردباری کا مظاہرہ کرنا اخلاقی اچھائیوں میں سے ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ درگزر کرنے سے کسی واجب میں خلل واقع نہ ہو، اور اگر کسی واجب میں خلل واقع ہو تو غضب کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کسی کام کو کرے تو اس وقت درگزر سے کام نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس پر غصہ کرنا واجب ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر دل میں ناراضگی کا آنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں کہ گناہ کے مرتکب پر اظہار بھی کیا جائے، اس کا دار و مدار موقع محل کی مناسبت پر ہے۔ غصہ آنے پر معاف کر دینے کی فضیلت، غصہ آنے پر معاف کر دینے کی فضیلت بکثرت احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہونے کے باوجود غصہ پی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا، یہاں تک کہ اللہ کریم اسے اختیار دے گا کہ حور عین میں سے جو حور وہ چاہے لے لے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے غصہ ضبط کر کے اس کا گھونٹ پیا، جس نے مصیبت کے وقت صبر کا گھونٹ پیا، اللہ تعالیٰ کو اس گھونٹ سے زیادہ کوئی گھونٹ پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے جس شخص کی آنکھ نے آنسو کا قطرہ گرایا اور خون کا وہ قطرہ جو اللہ کریم کی راہ میں گرا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی قطرہ پسند نہیں۔ غصہ آنے کا بنیادی سبب اور غصے کے تین علاج۔ غصہ آنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جب انسان کسی اور سے کوئی بات کرتا یا اسے کوئی کام کرنے کا کہتا ہے اور وہ بات نہیں مانتا یا وہ کام نہیں کرتا تو غصہ آ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کو چاہیے کہ وہ ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دے یا ایسے اسباب اختیار کرے جن سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور دل و دماغ کو تسکین حاصل ہو۔ ترغیب کے لیے یہاں غصہ ٹھنڈا کرنے کے تین طریقے سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس کا غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔ حدیث نمبر دو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ غصے کا بہت بڑا علاج ہے، کیونکہ غصہ کرنے والے سے غصے کی حالت میں ایسی بات صادر ہو جاتی ہے جس پر اسے غصہ ختم ہونے کے بعد بہت زیادہ ندامت اٹھانی پڑتی ہے، جیسے غصے کی حالت میں گالی وغیرہ دے دینا، جس کا نقصان بہت زیادہ ہے، تو جب وہ خاموش ہو جائے گا تو اسے اس کے کسی شر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نمبر تین، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی کے ذریعے ہی بجھایا جا سکتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصہ کرنے سے بچنے اور غصہ آ جانے کی صورت میں معاف کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔
ترجمہ، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔
والذین استجابوا لربہم،
اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، یعنی اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی عبادت کر کے اپنے رب کا حکم مانا اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اور جب انہیں کوئی کام درپیش ہو تو وہ ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے رب عز و جل کی دعوت قبول کر کے ایمان اور طاعت کو اختیار کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے ان پر 12 نقیب مقرر فرمائے۔ ان انصار کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو پہلے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پھر وہ کام سر انجام دیتے ہیں، اس میں وہ جلد بازی اور اپنی من مرضی نہیں کرتے، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی اہمیت۔ اس آیت میں انصار کا ایک وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر یہ عمل صحیح ہوا تو کامیابی اور نجات ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے، پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا۔ مشورہ کرنے کی اہمیت، اور ایک وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ باہمی مشورے سے اپنے کام کرتے ہیں۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اجتہادی امور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا،
وشاورہم فی الامر،
ترجمہ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی دینی اور دنیاوی اہم امور باہمی مشورے سے طے کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حاکم اچھے لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی لوگ، اور تمہارے کام باہمی مشورے سے طے ہوں، تو زمین کا ظاہر اس کے باطن سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور جب تمہارے حاکم شریر لوگ ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے۔ صدقہ دینے کی اہمیت، اور ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندہ جب صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں آ جاتا ہے، اور جو بندہ بلا ضرورت سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے، اپنے اہم کاموں میں صحیح مشورہ دینے والوں سے مشورہ کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۔
ترجمہ، اور ان کے لیے جنہیں جب کوئی زیادتی پہنچے تو وہ انصاف کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں۔
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ،
اور وہ کہ جنہیں جب کوئی زیادتی پہنچے، یعنی اجر و ثواب ان کے لیے بھی ہے جن پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس سے انصاف کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، اور بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ ابن زید کا قول ہے کہ مومن دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو ظلم کو معاف کرتے ہیں، پہلی آیت میں ان کا ذکر فرمایا گیا، دوسرے وہ جو ظالم سے بدلہ لیتے ہیں، ان کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور حضرت عطا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ مومنین ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ سے نکالا اور ان پر ظلم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرزمین میں تسلط دیا اور انہوں نے ظالموں سے بدلہ لیا۔ ظالم سے بدلہ لینے کی بجائے اسے معاف کر دینا بہتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم سے بدلہ لینا جائز ہے، اور اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا جتنا اس نے ظلم کیا، لیکن بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود معاف کر دینا بہت بہتر ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ان میں سے چار مثالیں سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، صلح حدیبیہ کے سال جبل تنعیم کی طرف سے 80 افراد کا گروہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر غلبہ پا لیا تو انتقام پر قدرت کے باوجود ان پر احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نمبر دو، غورث بن حارث، جس نے نیند کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور جب اس کی تلوار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں آ گئی اور صحابہ کرام کو بلا کر اس کے ارادے سے باخبر بھی کر دیا، تو قدرت کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ نمبر تین، لبید بن عاصم، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دیا۔ نمبر چار، مرحب یہودی کی بہن زینب، جس نے زہر لگی ران بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھیجی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا، لیکن جب حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زہر کے اثر کی وجہ سے انتقال کر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت پر شرعی سزا جاری کی۔
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔
ترجمہ، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا،
اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بدلہ جرم کے برابر ہونا چاہیے اور اس میں زیادتی نہ ہو، اور بدلے کو برائی سے صورتاً مشابہ ہونے کی وجہ سے مجازی طور پر برائی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کو وہ بدلہ دیا جائے گا اسے برا معلوم ہوتا ہے۔ اور بدلے کو برائی کے ساتھ تعبیر کرنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگرچہ بدلہ لینا جائز ہے لیکن معاف کر دینا اس سے بہتر ہے۔
فمن عفا،
تو جس نے معاف کیا، یعنی جس نے ظالم کو معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اپنے اور ظالم کے مابین معاملے کی اصلاح کی، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ بے شک اللہ کریم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں یا بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ ظالم کو معاف کر دینے کے فضائل، اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کے برابر بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا افضل ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں ظالم کو معاف کر دینے کے دو فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش کے درمیانی حصے سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے لوگوں سنو، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، تو اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوگا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا جرم معاف کیا تھا۔ نمبر دو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کیا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ یاد رہے کہ ظالم سے بدلہ لینا ایک فطرت کی تقاضا ہے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے تھپڑ مارا تو اسے دو تھپڑ مارے جائیں، کسی نے سر پھاڑا تو اس کے سر کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیا جائے، کسی نے بازو توڑا تو اس کے بازو کو جسم سے ہی اتار دیا جائے، کسی نے ٹانگ توڑی تو اس کی ٹانگ ہی کاٹ دی جائے، کسی نے قتل کر دیا تو اس کے پورے خاندان کو ہی موت کی نیند سلا دیا جائے، بلکہ جتنا اس پر ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ بدلہ ہرگز نہیں لے سکتا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
ترجمہ، اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے گا اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا، پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ یہودیوں پر قصاص کے احکام بیان ہوئے، لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے ہم پر بھی یہی احکام لازم ہیں، لہذا بدلہ لینے میں اس کی حد سے ہرگز تجاوز نہ کیا جائے، بلکہ کوشش یہی کی جائے کہ جس نے ظلم کیا اسے معاف کر دیا جائے، تاکہ آخرت میں کثیر اجر و ثواب حاصل ہو۔ نیز جہاں بدلہ لینا بھی ہے وہاں بھی حاکم وقت کے ذریعے لیا جائے گا، نہ یہ کہ خود ہی قاضی بن گئے اور خود ہی جلاد۔
وَلَمَنِ اعْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ۔
ترجمہ، اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا ان کی پکڑ کی کوئی راہ نہیں۔
وَلَمَنِ اعْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ،
اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا، یعنی جنہوں نے ظالم کے ظلم کے بعد اس سے اپنی مظلومی کا بدلہ لیا، ان پر کوئی سزا نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو ان کے لیے جائز تھا۔ مظلوم کا بدلہ لینا ظلم نہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مظلوم کا ظالم سے بدلہ لینا ظلم نہیں اور نہ ہی اس پر سزا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جن ظلموں کی سزا دینے کا اختیار صرف حاکم اسلام کے پاس ہے، ان کی سزا کوئی اور از خود نہیں دے سکتا، جیسے قاتل سے قصاص لینا وغیرہ۔
انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔
ترجمہ، گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
انما السبیل علی الذین یظلمون الناس،
گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو ابتدان لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور تکبر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اور فساد برپا کر کے زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ظلم کی اقسام، یاد رہے کہ ظلم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک شخصی ظلم، نمبر دو قومی ظلم۔ آیت کے اس حصے یظلمون الناس میں شخصی ظلم مراد ہے، جیسے کسی کو مار دینا، گالی دینا، مال مار لینا، اور آیت کے اس حصے ویبغون فی الارض میں قومی ظلم مراد ہے، جیسے ملک و قوم سے غداری اور بادشاہ اسلام سے بغاوت وغیرہ۔ دونوں قسم کے ظالموں سے بدلہ لینا چاہیے، لیکن پہلے ظالم کو معافی دے دینا حسن اخلاق ہے، دوسرے ظالم کو بلا وجہ معافی دینا سخت ظلم ہے، اسے عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ یہ آیت کریمہ ملکی انتظام، حکام کے فیصلوں اور معاملات کی جامع آیت ہے۔
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔
ترجمہ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔
وَلَمَن صَبَرَ،
اور بے شک جس نے صبر کیا، یعنی جس نے اپنے مجرم کے ظلم اور ایذا پر صبر کیا اور اپنے ذاتی معاملات میں بدلہ لینے کی بجائے اسے معاف کر دیا، تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے کہ اس میں نفس سے مقابلہ ہے، کیونکہ اپنے مجرم سے بدلہ لینے کا نفس تقاضا کرتا ہے، لہذا اسے مغلوب کرنا بہادری ہے۔ ظلم پر صبر کرنے کے فضائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر ظالم سے بدلہ نہ لینے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو ظلم پر صبر کر لینا اور ظالم کو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ ظلم پر صبر کرنے سے متعلق ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ اور حضرت کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم جب ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اور حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا، فضل والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کی تعداد بہت کم ہوگی، جب یہ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو، تم کون ہو؟ وہ جواب دیں گے، ہم فضل والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے، تمہارا فضل کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے، جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہم سے برائی کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو اسے برداشت کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اچھے عمل والوں کا ثواب کتنا اچھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ظلم ہونے کی صورت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ۔
ترجمہ، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے، کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرے، یعنی جس کی بد عملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا کر دے، تو اس کے بعد اللہ کریم کے مقابلے میں اس کے لیے کوئی مددگار نہیں کہ اسے عذاب سے بچا سکے۔ اور تم قیامت کے دن کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ عذاب دیکھ کر کہیں گے، کیا دنیا میں واپس جانے کا کوئی راستہ ہے تاکہ وہاں جا کر ایمان لے آئیں؟
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔
ترجمہ، اور تم انہیں دیکھو گے کہ انہیں اس حال میں آگ پر پیش کیا جائے گا کہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے، بے شک نقصان والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا، خبردار بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں۔ وتراہم، اور تم انہیں دیکھو گے، یعنی جب ظالموں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو اس وقت تم انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ ذلت و خوف کے باعث جہنم کی آگ کو ایسی چھپی نگاہوں سے دیکھیں گے جیسے قتل کا ملزم اپنے قتل کے وقت تلوار کو دیکھتا ہے کہ یہ اب مجھ پر چلنے والی ہے۔ اور جب ایمان والے کفار کا یہ حال دیکھیں گے تو کہیں گے، بے شک نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن ہار بیٹھے۔ اپنی جانوں کو ہارنا تو یہ ہے کہ وہ کفر اختیار کر کے جہنم کے دائمی عذاب میں گرفتار ہوئے، اور گھر والوں کو ہارنا یہ ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں جنت کی جو حوریں ان کے لیے نامزد تھیں ان سے وہ محروم ہو گئے۔ آیت کے آخر میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بے شک ظالم یعنی کافر ہمیشہ کے عذاب میں ہیں۔
وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔
ترجمہ، اور ان کے لیے دوست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔
وما كان لهم من اولیاء،
اور ان کے لیے دوست نہ ہوں گے، یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کافروں کو عذاب دے گا تو اس وقت ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں اور انہیں اللہ کریم کی طرف سے ملنے والے عذاب سے بچا سکیں، اور جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں حق کے راستے سے بھٹکا دے تو اس کے لیے ایسا کوئی راستہ نہیں جو اسے دنیا میں حق تک اور آخرت میں جنت تک پہنچا سکے، کیونکہ کسی کو ہدایت دے دینا یا اس میں گمراہی پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں نہیں۔
استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔
ترجمہ، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا۔
استجیبوا لربکم،
اپنے رب کا حکم مان لو۔ اس سے پہلی آیات میں وعدہ اور وعید بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں وہ چیز بیان کی جا رہی جو مقصود اصلی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، وہ دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنے رب عزوجل کے داعی کا حکم مان لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ نیز تمہارے رب عزوجل کی طرف سے جو کچھ یہ لائے ہیں اس میں ان کی فرما برداری کر لو۔ اے لوگو، یاد رکھو جب وہ دن آئے گا تو اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی کہ جس میں پناہ لے کر تم اپنے دنیاوی کفر کی بنا پر نازل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو، اور نہ تمہارے لیے اپنے کفر و شرک اور گناہوں سے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ الغرض، اس دن رہائی کی کوئی صورت نہیں، نہ عذاب سے بچ سکو گے اور نہ اپنے ان قبیح اعمال کا انکار کر سکو گے جو تمہارے اعمال ناموں میں درج ہیں۔ آیت میں جس دن کا ذکر ہوا اس سے موت کا دن یا قیامت کا دن مراد ہے۔ آخرت بہتر بنانے کا موقع صرف دنیا کی زندگی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اسی دنیا کی زندگی میں کرنا ہوگا۔ موت کے وقت اور قیامت کے دن آنے کے بعد نیک اعمال کرنے کا کوئی موقع ہاتھ میں نہ رہے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانہ الیہ تحشرون۔
ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا،
للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔
ترجمہ، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے، ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کے بھلے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں، ورنہ موت سر پہ آ گئی تو پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
ترجمہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور ارشاد فرماتا ہے،
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں. ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ.
ترجمہ، تو اگر وہ منہ پھیرے تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تم پر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے، اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو انسان بڑا ناشکرا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، تو اگر وہ منہ پھیرے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دین اسلام کی دعوت دینے کے باوجود اگر وہ مشرکین ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے سے منہ پھیر رہے ہیں تو آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ پر ان کے اعمال کی حفاظت لازم ہو، آپ پر صرف رسالت کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ نے ادا کر دی.
وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً،
جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں. آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں، خواہ وہ دولت و ثروت ہو یا صحت و عافیت، امن و سلامتی ہو یا مقام و مرتبہ، تو اس پر خوشی میں اترائے اور فخر کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کی نافرمانی اور معصیتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے یا اور کوئی مصیبت و بلا جیسے قحط، بیماری اور تنگ دستی وغیرہ رونما ہو تو انسان بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے اور ان مصیبتوں کو دیکھ کر نعمتوں کو بھول جاتا ہے.
للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر.
ترجمہ، آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے اور جسے چاہے بانج کر دے، بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے۔
للہ ملک السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ان میں جیسا چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے اور اس میں کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا۔ اپنی ملکیت میں موجود چیزوں پر غرور نہ کیا جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ بیان فرمانے سے مقصود یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ملکیت میں موجود مال اور عزت و شہرت کی وجہ سے مغرور نہ ہو، کیونکہ جب اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو اس صورت میں وہ مزید اللہ کریم کی عبادت اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہوگا، اور جب اس کا اعتقاد یہ ہوگا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کی عقل مندی اور کوشش کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں، تو وہ اپنے نفس پر غرور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جائے گا۔
یہب لمن یشاء اناثا،
جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ آیت کے حصے اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم میں اپنے تصرف اور اپنی نعمت کو تقسیم کرنے کی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ وہ جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا فرمائے اور بیٹا نہ دے، اور جسے چاہے صرف بیٹے دے اور بیٹیاں نہ دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے بانج کر دے کہ اس کے ہاں اولاد ہی نہ ہو۔ وہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جسے جو چاہے دے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں صرف بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی، اور انبیاء کے سردار حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 یا 3 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے یا نہ دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی کے ہاں صرف بیٹے پیدا کرنے، کسی کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا کرنے، اور کسی کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی عورت کے بس میں یہ بات نہیں کہ وہ اپنے ہاں بیٹا یا بیٹی جو چاہے پیدا کر لے۔ اور جب یہ بات روشن دن سے بھی زیادہ واضح ہے تو بیٹی پیدا ہونے پر عورت کو مشک ستم بنانا، اسے طرح طرح کی اذیتیں دینا، بات بات پہ تانوں کے نشتر چبونا، آئے دن ذلیل کرتے رہنا، صرف بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے منحوس سمجھنا اور طلاق دے دینا، قتل کی دھمکیاں دینا، بلکہ بعض اوقات قتل ہی کر ڈالنا، یہ اس مجبور اور بے بس کے ساتھ کہاں کا انصاف ہے؟ افسوس، ہمارے آج کے معاشرے میں مسلمانوں نے اس طرز عمل کو اپنایا ہوا ہے جو دراصل کفار کا طریقہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔
ترجمہ، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ افسوس، اسلام نے عورت کو جس آگ سے نکالا، آج کے لوگ اسے پھر سے اسی میں جھونک رہے ہیں۔ اسلام نے کفار کے چھینے ہوئے جو حق عورت کو واپس دلائے، آج کے مسلمان وہی حق چھیننے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ذلت اور رسوائی کی چکی سے نکال کر معاشرے میں جو عزت اور مقام عطا کیا، آج کے مسلمان دوبارہ اسے اسی چکی میں پسنے کے لیے دھکیل رہے ہیں۔ اور شاید انہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کے دشمن عورت کے حقوق کی آڑ میں مسلمانوں کے اسی کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دین اسلام جیسے امن کے علم بردار مذہب کو ہی دہشت گرد مذہب ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔
ترجمہ، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا،
اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم و حکمت کے کمال کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کرنے اور ان سے کلام کرنے کی صورت بیان فرمائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، البتہ تین صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ نمبر ایک، وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القا فرما کر اور بیداری میں یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے، اور آیت میں الا وحیا سے یہی مراد ہے۔ نیز اس میں یہ قید بھی نہیں کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرزند ذبح کرنے کی خواب میں وحی فرمائی، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی جس کا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وحی ہیں۔ نمبر دو، وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کے کلام سے مشرف فرمائے گئے۔ شان نزول، یہودیوں نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت اس کو کیوں نہیں دیکھتے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیکھتے تھے بلکہ صرف کلام سنتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ کریم اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسمانیات کے لیے ہوتا ہے، اور آیت میں مذکور پردے سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ ہے۔ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفات سے بلند اور پاک ہے، اور وہ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ القا اور الہام کے ذریعے اور کبھی اپنا کلام سنا کر بغیر واسطے کے کلام کرتا ہے، اور کبھی فرشتوں کے واسطے سے کلام فرماتا ہے۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔
ترجمہ، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح قرآن کی وحی بھیجی۔ اس سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو اس اللہ کے راستے کی طرف کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اسی کا ہے۔ سن لو، سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح قرآن کی وحی بھیجی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی صورت بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے اپنے تمام رسولوں کی طرف وحی فرمائی، یوں ہی ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف قرآن پاک کی وحی بھیجی جو کہ دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے، ورنہ ہمارے بتانے سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے اور نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو جانتے تھے، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن ایمان کی جان ہے، کہ اس کی تلاوت اور فہم سے ایمان میں جان پڑ جاتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن سے سب ہدایت نہیں پاتے، بلکہ وہی ہدایت پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں، صراط اللہ، اللہ کے راستے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہوئے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کا مالک ہے، سن لو آخرت میں مخلوق کے سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھریں گے تو وہ نیک انسان کو ثواب اور گناہگار کو سزا دے گا۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔